السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ہے اور آپ سن رہے ہیں پروگرام صبح بخیر پاکستان۔ آج دن جمعرات کا ہے جبکہ 15 ذی الحج اور 7 ستمبر ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان انیکا طارق اور اسٹوڈیو میں میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں میری ساتھی میزبان بشرا اقبال۔
السلام علیکم، صبح خیر۔
اس دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ آج کا دن ہم سب کے لیے بہترین ثابت ہو۔ شامل کریں گے پروگرام میں آج کے اہم موضوعات۔ 52 یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منایا گیا، اس موقع پر آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے دنیا کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستانی سفرا کانفرنس اسلام آباد میں جاری ہے، ملکی خارجہ پالیسی کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے لائحہ عمل واضح کیا جائے گا۔ توانائی کے حوالے سے کابینہ کمیٹی کا اجلاس، حکومت کی فعال کوششوں کے باعث توانائی کے بحران میں نمایاں کمی آئی ہے اور عوام کو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے نجات ملی ہے، یہ کہنا ہے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین قریبی رابطوں اور باہمی تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ بھارتی آرمی چیف کا بیان، خطے کے امن کے لیے خطرہ، بھارتی آرمی چیف کو پاکستان کی جانب سے تشویش ہے۔ بھارتی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان سے جنگ خارج از امکان نہیں۔ بھارت میں بڑھتا ہوا عدم برداشت، بھارت میں صحافی کی ہلاکت سے ملک بھر میں نہ صرف غم و غصے کی لہر دوڑ گئی بلکہ لوگ بہت ہی پریشان ہیں۔ امریکہ اور شمالی کوریا کی جانب سے کیے جانے والے مزید اقدامات برداشت نہیں کرے گا۔ ترکی نے میانمار کے اور روہنگیا کے مسلمانوں کی مالی معاونت کا اعلان کیا ہے جو نسل کشی کے خوف سے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ فیس بک کے مطابق امریکی انتخابات کے دوران ایک روسی گروپ نے سیاسی اشتہارات دیے تھے۔ اور کھیل کی دنیا سے آپ کو ایک خبر دیں گے کہ پاکستان جونیئر ہاکی ٹیم آج عمان روانہ ہو رہی ہے۔ جی تو سامعین، یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے اپنے موضوعات پر۔ کہیں مت جائیے گا، سنتے رہیے گا پروگرام صبح بخیر پاکستان۔
اے پتر ہٹا سے نہیں وک دے، اے پتر ہٹا سے نہیں وک دے، کی لبنی وچ بازار پڑے دین اے میرے دادا دی، اے دین اے میرے دادا دی، نہ میں ٹکرا مار پڑے پتر ہٹا سے نہیں وک دے۔
خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام صبح بخیر پاکستان میں، اور بات کریں گے اپنے پہلے موضوع کے حوالے سے. 52واں یوم دفاع ملی جوش اور جذبے سے منایا گیا. اس موقع پر آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ دنیا کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بشرا، یہاں پہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے بہت ڈومور کر لیا، اب دنیا ڈومور کرے. آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے یوم دفاع کے موقع پر جہاں خراج تحسین پیش کیا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے سے ایک انچ بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے. وہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اور دہشت گردی کے عناصر کو ختم کرنے کے لیے نہ صرف ہم نے بے شمار آپریشنز کیے ہیں بلکہ قیمتی جانیں بھی کھوئی ہیں. اسی حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اب ملک دیگر ممالک کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کل کی ہمارے چیف صاحب کی ملٹری چیف جو ہے ہمارے آرمی چیف ان کی جو کل کی تقریر تھی، ایک اس کے اندر بہت زیادہ مجھے جو چیز نظر آئی بڑی فوکسڈ، اور جو افواج پاکستان کی ایک فوکسڈ اپروچ ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا، اور خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف جو ہماری جنگ ہے اس میں جو ہماری افواج کا کردار رہا ہے اس کا انہوں نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ احاطہ کیا اور ایک بڑا کلیئر میسج دیا.
جی،
اور وہ کلیئر میسج یہ تھا کہ فوج جو ہے وہ پاکستان کی فوج جو ہے اس نے خطے کے امن کے لیے دہشت گردی کے خلاف ایک ایسی جنگ لڑی جو ہم پر مسلط کی گئی تھی، اس میں کہیں بھی پاکستان نے اس کو سٹارٹ نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے اس جنگ کو بڑی کامیابی سے اب تک لڑا ہے. اور جہاں پر اگر دنیا کہیں سے بھی کہہ رہی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ اٹھتے ہیں امریکہ کی اور کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم نے اس میں آپ کو پیسہ دیا ہے اور ڈالرز دیے ہیں، لیکن ڈالرز کا مقابلہ جو ہے وہ انسانی خون یا انسانی جان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. پاکستان نے نہ صرف اپنے کم وسائل میں رہتے ہوئے، اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے اس جنگ کو لڑا ہے بے جگری کے ساتھ، بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک چومکھی لڑائی تھی. چومکھی لڑائی وہ ہوتی ہے جس میں کہ ڈائریکٹلی چونکہ وار نہیں ہوتی، گلی محلوں تک وہ جنگ جو ہے وہ ایسے آ رہی ہوتی ہے، اور ہمارے افواج جو ہیں انہوں نے اس کا بڑی کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. اور اس کامیابی میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو اکنالج کرنے کی ضرورت ہے. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک متنازع بیان جو ہے وہ آیا تھا، اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا پاکستان کی جانب سے کہ وی ڈونٹ نیڈ منی، ہمیں آپ پیسہ بے شک مت دیں، لیکن آپ ہمارے جو شہادتیں ہیں، ہمارا جو سیکریفائز ہے، ہماری جو قربانی ہے، اس کو تو ایٹ لیسٹ آپ اکنالج کریں.
بالکل بشرا، اور دوسری جانب ہم اگر اس پہلو سے بھی جائزہ لیں کہ بلا امتیاز آپریشن کیے گئے ہیں، اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ دہشت گردی کے جو عناصر ہیں ان کا مکمل طور پر سوایا کیا جا سکے. یوم دفاع کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہدا کا خون ہم پر قرض ہے، اور جو قومیں شہدا کو بھول جاتی ہیں تاریخ کبھی انہیں معاف نہیں کرتی. آپ بھی اس بات سے بالکل متفق ہوں گی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے جوانوں نے اس کی سلامتی سے زیادہ اہم کسی چیز کو نہیں سمجھا ہے، اور اس کی سلامتی کو محفوظ رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور دہشت گردی اور انتہا پسندی پر قابو پانے کے لیے ہر شہری رد الفساد کا سپاہی ہے.
یہ صرف آپریشن رد الفساد کی بات نہیں ہے، یہ آپریشن شیردل سے لے کر آپریشن رد الفساد تک بے شمار چھوٹے بڑے آپریشنز ہیں، جس میں بھی ریسنٹ ہم نے جو ہے وہ آپریشن رد الفساد کیا ہے، جس میں جو ابھی ہمارا ایک چل رہا تھا آپریشن خیبر 4، جس میں ماشاء اللہ پاکستانی افواج جو ہے انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے. اور یہ بہت ساری چیزیں اگین، یہ صرف فوج نہیں لڑ رہی ہوتی ہے، فوج جو ہے اس کے پیچھے قوم کھڑی ہے. اور کل بھی جو ہے وہ چیف صاحب کی طرف سے ایک بڑا کلیئر بیان یہ بھی تھا کہ فوج جو ہے وہ قوم کی حمایت اور تعاون کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی.
جی،
اور جہاد جو ہے وہ صرف ریاست کا حق ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جو ایسے فساد کرنے والے جو عناصر ہیں، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کا وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کوئی جہاد نہیں کر رہے ہیں، وہ کسی طرح کی کوئی بھلائی نہیں کر رہے ہیں، وہ صرف فساد کریٹ کر رہے ہیں.
جی بالکل بشرا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، اور ہمیں لا الہ کا وارث ہونے پر فخر ہے. دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان سے آگے کچھ نہیں ہے، اور پاکستان کی سلامتی کے اوپر اگر حرف بھی آئے گا تو ہماری افواج اور اس کے علاوہ عوام ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے. بشرا آپ کیا سمجھتی ہیں, یوم دفاع ہم نے بڑے بھرپور طریقے سے منایا, ملک بھر میں تقاریب بھی ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ جو عوام ہے اس کے اندر بھی جو جوش و جذبہ تھا عروج پر تھا. اس وقت کی اگر ہم ضرورت کی بات کریں تو دشمن کو اب بے شک جان چکا ہے کہ ہماری افواج اس قدر مضبوط ہیں کہ وہ اس کا سامنا کر سکتی ہیں اور ان کو ان کے کیفرے کردار تک پہنچا سکتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں آج کے وقت کے لیے اتحاد کا ہونا کتنا ضروری ہوگا ہمارے لیے؟
دیکھیے فوج کبھی بھی اکیلے اس وقت تک ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتی جب تک انہیں یہ یقین نہ ہو کہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو سول ادارے ہیں, جو عوام ہیں, ان کے دل ان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. اور فوج کہیں باہر سے نہیں آتی ہے,
جی
ہم ہی لوگ فوج ہیں, ہم ہی لوگ ہیں. مطلب کیسے ہے کہ دیکھیے کسی کے والد ہوں گے, کسی کے ماموں ہوں گے, کسی کے چچا ہوں گے, کسی کی بہن ہوگی. افواج تو اسی طرح سے ہے نا کہ ہم ہی لوگوں کے لوگ ہیں جو کہ سلیکٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس بات کا عزم اور ارادہ کیا ہے کہ وہ اپنی جان دے دیں گے لیکن وطن عزیز پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے. تو اب جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو کلیئر میسج آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو سول قیادت ہے وہ بھی اور جو ملٹری قیادت ہے وہ بھی ایک پیج پر ہیں اور ہم سارے مل کر دشمن کے خلاف جو ہے وہ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اور جب تک ہم آپس میں متحد رہیں گے, جب تک ہم آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رہیں گے, ایک دوسرے کے جذبے کو بڑھاتے رہیں گے, تب تک ہم آگے جاتے رہیں گے. اور ایک اور جو بڑی خاص بات ہوئی جو جنرل باجوہ نے کی, انہوں نے کہا کہ وہ افغانستان میں اب بھی ڈسپائٹ آل جو بھی الزامات ہم پہ لگ رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہے اس کے باوجود, انہوں نے کہا کہ ہم خطے میں اور خاص طور پر افغانستان کے امن کو قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اب بھی تیار ہیں اور ہر طرح کے مطلب جیسے جو بھی امن کی کوششیں ہوں گی اس میں پاکستان اپنا شیئر ضرور ڈالے گا.
جی بالکل بشرا, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں اگر عالمی برادری اس کا اعتراف نہیں کرتی ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ کسی نے بھی کچھ نہیں کیا. اور عالمی طاقتوں کو ہاتھ مضبوط نہیں کر سکتی تو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار ان کو چاہیے کہ وہ ملک پاکستان کو نہ ٹھہرائیں بلکہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ پاکستان نے اپنے نہ صرف اپنے نوجوان کھوئے بلکہ عام افراد کی بھی ہم بات کریں تو ہم لوگوں نے بہت سی قیمتی جانیں دہشت گردی کے مد میں کھو دی ہیں. کچھ بلوچستان کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے بیان میں ان کو بھی شامل کیا اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بلوچستان کی غیور عوام پر فخر ہے. میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہماری افواج جب بلا امتیاز طور پہ ہر صوبے کو اپنا سمجھ کر اون کرتے ہیں تو یہ بھی ایک خوبصورتی ہے اور اس طرح جو تمام صوبے ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہیں.
جناب بلوچستان کے حوالے سے بہت جو خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ہم نے بلوچستان کے جو غیور عوام ہیں جس طرح سے وہ پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں, جیسے بلوچستان کے جوان جو ہیں وہ افواج میں شامل ہیں اور وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے لڑ رہے ہیں, تو بلوچستان بالکل پاکستان کا حصہ ہے. ہر سپاہی جو ہے وہ چاہے کسی بھی خطے سے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو وہ اسی طرح سے پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے تیار ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان کا علاقہ ہو, چاہے وہ بلوچستان کا علاقہ ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو, چاہے وہ سندھ ہو, چاہے وہ پنجاب ہو. ہمارے ہاں یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ ہم بلوچستان سے ہیں تو ہم کچھ شاید نگلیکٹڈ ہیں یا ہم کے پی کے سے ہیں تو نگلیکٹڈ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. افواج پاکستان میں سب برابر ہیں اور ان کے لیے وطن کا ایک ذرہ مقدس ہے.
جی بالکل, اور جہاں بلوچستان کی بات کی گئی وہیں اپنے دشمن عناصر کا بھی تذکرہ کیا گیا اور جو حالیہ ٹرمپ کی پالیسی ہے اس کے رد عمل میں یہ تمام بیان دیا گیا کہ ہم لوگوں سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا ہے, وہیں ممالک کو چاہیے کہ وہ بھی دہشت گردی پر قابو پانے کی مکمل طور پر کوشش کریں. اور کشمیر کی حمایت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بھی کشمیر کی حمایت سے روک نہیں سکتا. دوسری جانب جہاں ہم اپنے دشمنوں کا اور ایسے عناصر کا ذکر کر رہے ہیں جو خطے میں امن استحکام کی صورتحال کو متاثر کرتے ہیں, وہیں ہم چین کی دوستی کو بھی یاد رکھے ہوئے. اور چین کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ سی پیک منصوبہ جو ہے اس کو مکمل کیا جائے گا اور پورے خطے میں نہ صرف اس سے سرمایہ کاری آئے گی بلکہ امن کی ضمانت ہوگا.
بالکل جناب, سی پیک جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو پاک چین دوستی ہے باہمی احترام کی درخشندہ روایات کی امین ہے اور پورے خطے کی ترقی کا مظہر ہے. اور ڈیفینیٹلی بلوچستان جو ہے اس کو چونکہ سی پیک سے بہت ڈائریکٹ فائدہ انشاءاللہ پہنچنے والا ہے, تو یہ بھی ایک بڑی اسی کے حوالے سے اسی کے کانٹیکسٹ میں بھی بات تھی. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ دشمن کی طرف سے جو ہے وہ سی پیک کو ناکام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور ایک اور جو بات بڑی خوبصورت تھی وہ یہ تھی کہ فوج جو ہے وہ دہشت گردی تو ختم کر سکتی ہے لیکن انتہا پسندی کے خلاف ضروری ہے کہ ہر شہری رد الفساد کا سپاہی ہو.
بہت خوب, اور ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے متعلق نہ صرف ہماری افواج ہر وقت تیار ہیں بلکہ ہماری جو عوام ہیں ان کے حوصلے بھی بلند ہیں, اور یقیناً ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے جہاں بے پناہ قربانیاں دی ہیں, آگے بھی ہم اس ناسور کے خاتمے کے لیے یا کوئی ایسی محلی نگاہ جس نے پاکستان کے اوپر نظر ڈالی تو ہم اس کا خاتمہ کر سکیں گے. آرمی چیف نے اس عزم کا بھی اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ہماری بقا کی جنگ ہے, ہمیں اسے آنے والی نسلوں کے لیے جیتنا ہے, اور جب تک پاکستان امن کا گہوارہ نہ بن جائے چین سے ہم لوگ نہیں بیٹھیں گے, اور ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے چلے جائیں گے. یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, سنتے رہیے گا پروگرام صبح بخیر پاکستان.
اے وطن دار وطن پاک وطن پاک وطن, اے میرے دار وطن, اے وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن, اے میرے دار وطن, اے وطن دار وطن.
شامدید کہیں گے آپ کو پروگرام صبح بخیر پاکستان میں, اور بات کریں گے اپنے اگلے موضوع کے حوالے سے. جن لوگوں نے ہمیں ابھی سننا شروع کیا ان کو بتاتے چلیں کہ میں ہوں آپ کی میزبان انیکا طارق, اور میرا ساتھ دینے کے لیے آج اسٹوڈیو میں موجود ہے میری ساتھی میزبان بشرا اقبال. بشرا, بات کریں ہم پاکستان صفرف کانفرنس کے حوالے سے جو اسلام آباد میں جاری ہے. 3 روزہ کانفرنس سے یہ ملکی خارجہ پالیسی کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے لائحہ عمل وضع کیا جائے گا. جی, پاکستان کے سفیروں کی کانفرنس آج بھی جاری ہے, اور ملک میں جو خارجہ پالیسی کو جو چیلنجز ہیں اس پر بھی بات چیت کی جا رہی ہے, اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کانفرنس کے اختتامی اجلاس کی صدارت کریں گے,
اور اس میں جناب وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف اور سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ بھی موجود ہیں. اور سچویشن یہ ہے اس وقت کہ پاکستان جو ہے اس کو اپنی دنیا میں, ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو جغرافیکل سچویشن ہے, پاکستان کی جو جغرافیائی اہمیت ہے اور پاکستان کی جو اسٹریٹجیکل اہمیت ہے, اس سے کبھی بھی کوئی بھی انکار نہیں کر رہا, لیکن ڈیفینیٹلی پاکستان کو اپنا ایک آلٹرنیٹ بیانیہ جو ہے اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے بہت مضبوط سفارتکاری کی ضرورت ہے, اور یہ کانفرنس اسی کا حصہ ہے. اور اس میں خاص طور پر جو آپس میں باتیں ہوئی ہیں, جب ظاہر ہے کہ بیانیہ کا ایک پریس ریلیز آئے گا یا پریس کانفرنس ہوگی تو ہم زیادہ بہتر اس پہ بات کر سکیں گے, لیکن جو بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہوئی اس میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات, اور خاص طور پر جو دفاعی نوعیت کی پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاملت چل رہی ہے اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. اور چونکہ خطہ اوور آل اس وقت کافی زیادہ ایک انریسٹ میں چل رہا ہے, تو اس میں سی پیک کے حوالے سے, پاکستان چائنا کے تعلقات کے حوالے سے ہم بھی بات ہوئی ہے, پھر جو مسلم ممالک اور مسلم امہ کے درمیان میں اس وقت ایک کانٹیکٹ چل رہا ہے سعودی عرب اور قطر کے درمیان میں, اس میں پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے, کیسے ان چیزوں میں ہم کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں, کس طرح سے اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, اس پہ بھی بات ہوئی ہے. پھر مسئلہ ہے کشمیر کے حوالے سے, ظاہر ہے کہ اس وقت کشمیر میں ایک اپرائزنگ چل رہی ہے, ایک موومنٹ چل رہی ہے جس کی پاکستان اخلاقی حمایت ہمیشہ سے جاری رکھے ہوئے اور جاری رکھے گا. اس مسئلے کو کس طرح سے اقوام عالم کے سامنے مزید مؤثر طریقے سے پیش کرنا ہے, اس بارے میں بھی بات چیت ہوئی ہے. اور مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے بات ہوئی ہے, یمن کی صورتحال جو ہے خاص طور پر اس کے حوالے سے بہت زیادہ بات چیت ہوئی.
جی بالکل, اور کانفرنس کا اہتمام جو تھا وہ خواجہ امور کی وزارت نے کیا, جس کا مقصد خطے اور دنیا میں ابھرتی ہوئی جغرافیہ اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لینا ہے. اقوام متحدہ, امریکہ, روس, چین, سعودی عرب, قطر, افغانستان, ایران اور بھارت میں تعینات پاکستان کے سفیر کانفرنس میں شریک ہے. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کانفرنس کے اختتامی اجلاس کی صدارت کریں گے. بشرا, بہت زیادہ ضروری تھا ہمارے لیے کہ ہم اپنے ہمسائے ممالک سے جو تعلقات ہیں اس کے اوپر نظر دوڑائیں, خطے میں امن کی جو کوششیں جاری ہیں اس کا دوبارہ سے جائزہ لیں, اور سفرا کا کردار اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ہی وہ تمام چیزیں جو پالیسی کی امپلیمنٹیشن ہے اس میں ان کا جو کردار ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے.
دیکھیے, دنیا میں عدم تصادم کا جب سے کانسیپٹ آیا ہے, یعنی کہ نان وائلنس والا یا جنگوں کے بغیر کی جو ممالک کے درمیان میں تعلقات ہیں اس میں سفارتکاری یا ڈپلومیٹک ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پوری دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جو سفیر ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے, کسی بھی نیشن کے, وہ باقاعدہ لابنگ کرتے ہیں, وہ اپنے جو لوگ ان کے حق میں ہوتے ہیں, جو ان کے فیور کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ لابی بناتے ہیں اور اس طرح سے کاؤنٹر کرتے ہیں جو بھی نیگیٹو قسم کا جو امپریشن جا رہا ہوتا ہے. تو اس وقت بڑی ضرورت ہے خاص طور پر امریکہ میں پاکستان کے حوالے سے ایک پازیٹو لابی کو اکٹھا کرنے کی, اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو کہ اینٹی ٹرمپ گورنمنٹ ہے
جی,
ان کے ساتھ لابی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ پاکستان کا جو آلٹرنیٹ بیانیہ ہے, پاکستان کا جو پرامن چہرہ ہے, پاکستان کا جو سلامتی والا چہرہ ہے اور ایک پروگریسو نیشن کے حوالے سے جو چہرہ ہے اس کو دنیا کے سامنے لایا جائے.
جی بالکل, بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کا جو مثبت چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آیا جائے, اور یقیناً پاکستان نے ایسے کئی اقدامات لیے ہیں جس سے عالمی برادری یہ بات جان چکی ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں, ہم خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے, اور اس حوالے سے ہماری جو قربانیاں ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. امید کرتے ہیں کہ اس کانفرنس کے ذریعے جو ہمارے چیلنجز ہیں اس کو ان سے نمٹنے کے لیے اچھی پالیسیز آئی جائیں تاکہ پاکستان جو ترقی کی ڈگر پر چل نکلا ہے اس کو آنے والے دنوں کے اندر بھی اسی طرح سے ترقی ملتی رہے, اور وہ تمام عناصر جو پاکستان کو غیر مستحکم بنانا چاہتے ہیں وہ اپنی کوششوں میں ہمیشہ کی طرح ناکام رہیں. توانائی کے حوالے سے کابینہ کمیٹی کا اجلاس, حکومت کی فعال کوششوں کے باعث توانائی کے بحران میں نمایاں کمی آئی ہے اور عوام کو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے نجات ملی ہے, یہ کہنا ہے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ترقیاتی جو منصوبے ہیں ان کو جلد تکمیل کی طرف لے کر جایا جائے گا, اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو جتنے بھی پروجیکٹس جن کا آغاز کیا گیا ہے اس کو جلد از جلد مکمل کیا جا سکے تاکہ وہ ایک آپریشنل صورتحال میں آئے اور اس سے جو عوام ہے وہ فائدہ حاصل کر سکے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت جو ہے ہر طرح سے کوششیں کر رہی ہے کہ جو عام عوام ہے اور ہمارا جو انرجی سیکٹر ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. اور بشرا, آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گی کہ جب سے یہ حکومت اقتدار کے اندر آئی ہے انہوں نے نہ صرف انرجی کے اوپر کافی زیادہ فوکس کیا ہے بلکہ بڑے ویل آرگنائز پروجیکٹس ہیں جن کو بھی جاری کیا گیا, اور اب ہم لوڈ شیڈنگ کے اندر واضح کمی دیکھتے ہیں.
بالکل, اور جو بریفنگ دی گئی ہے پرائم منسٹر کو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو نیلم جہلم منصوبہ ہے جس میں 500 کلو واٹس کی جو لائنس ہیں وہ ماہ رواں تک یعنی کہ اسی مہینے تک انشاءاللہ وہ مکمل کر لی جائیں گی, جبکہ پورٹ قاسم اور مٹیاری کی جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اکتوبر 2017 تک انشاءاللہ کام کرنے لگیں گی, تو مزید بہتری آئے گی اس میں. اور اس کے علاوہ 2018 تک جو بلوکی کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گی. اور وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے اس بارے میں خاص طور پر, چونکہ اچھا جو ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر ہیں شاہد خاقان عباسی, چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ پیٹرولیم اور انرجی کے ساتھ کافی زیادہ ہے
جی,
اور ان کی جو ایجوکیشن ہے اس کا بھی کافی زیادہ ہے, اس میں تو ان کا انٹرسٹ بھی بہت ہے, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ مزید اچھے طریقے سے وہ اس کو باقاعدہ خود سپروائز کر رہے ہیں اور ہدایات بھی جاری کر رہے ہیں اور ٹیکنیکل یا کمرشل جو نقصانات ہیں اس کی وجہ سے جو بھی چیزیں رک رہی ہیں اس کے لیے ان کو فول پروف کرنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کے حوالے سے بھی انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں اور گورنمنٹ کی ڈیفینیٹلی یہی کوشش ہے کہ یہ چونکہ ایک پاکستان میں جو انرجی کرائسس ہے یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس نے اور بہت ساری پرابلمس کو جنم دیا ہوا تھا ہماری انڈسٹری سفر کر رہی ہے ہمارے لوگ سفر کر رہے ہیں تو بڑا ضروری تھا کہ اس کو وار فوٹنگز پر حل کیا جائے تو یہ سٹنگ گورنمنٹ کی ایک بہت کامیاب پالیسیز اور کامیاب کارکردگی ہے کہ تمام تر جو انریسٹ رہا کیاوس رہا جو بھی گورنمنٹ کے درمیان میں لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے منصوبے جو ہیں وہ ٹائملی کمپلیٹ ہو رہے ہیں اور مزید انرجی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے
یہ بالکل امید یہی ہے کہ جو تمام منصوبہ جات ہیں وہ وقت سے مکمل ہوں تاکہ جو عام عوام ہیں اس سے بھرپور طور پر فائدہ حاصل کر سکے بات کریں گے کچھ افغانستان کے حوالے سے شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہمارا اگلا موضوع پاکستان اور افغانستان کے مابین قریبی رابطوں اور باہمی تعاون کے فروغ پر اتفاق کا اظہار کیا گیا افغانستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں دیر پا امن اور استحکام کے لیے افغانستان کی جو قیادت ہے اس سے بھی امید کرتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کا ساتھ دے وزیر خارجہ کا افغان ہم منصب کو فون قریبی تعلقات قائم کرنے پر اتفاق جنرل اسمبلی اجلاس میں ملاقات بھی ہوگی وزیر خارجہ خواجہ آصف نے افغان ہم منصب صلاح الدین کو ٹیلی فون کیا جس میں دونوں نے قریبی تعلقات قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے بشرا ہم اس بات سے بالکل بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح سے پاکستان نے ہر پلیٹ فارم پر افغانستان کا ساتھ دیا ہے بے شک افغانستان کی زمین کو بھارت استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے استحکام کو متاثر کرنا چاہتا تھا لیکن اب بھی پاکستان افغانستان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں ہم وہ ممالک ہیں جنہوں نے افغانستان کا بے پناہ ساتھ دیا ہے کئی عرصوں تک نہ صرف ان کے لوگوں کو پاکستان میں جگہ دی ہے بلکہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے وطن واپسی محفوظ طریقے سے یقینی بنائی ہے تو اسی مد میں اب بہت بہتری کی جانب اگر ہمارے تعلقات جائیں تو بہت زیادہ اچھا ہوگا جب افغانستان اور پاکستان مل کر کام کریں تاکہ ان عناصر کا خاتمہ کیا جا سکے جو انویزیبل ہینڈ کا رول ادا کرتے ہیں
اچھا انیکا کبھی کبھی نا مجھے پاکستان اور افغانستان کی مثال جو ہے وہ دو ایسے بھائیوں والی لگتی ہے کہ جس میں بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹے بھائی کو کوشش کر رہا ہے کہ مشکل سے ہاتھ پکڑ کر نکال لے لیکن چھوٹا بھائی جو ہے وہ اپنے امیچیورٹی کی وجہ سے تھوڑا مچل رہا ہے اور وہ مطلب کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے اور پھر پاکستان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جی تھوڑا سا ان کو سمجھائیں بجھائیں ان سے بات کریں اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بالکل اسی طرح سے چل رہے ہیں اور یہ جو ریلیشن شپ پاکستان اور افغانستان کا ہے وہ کوئی ایک دن کا نہیں ہے صدیوں پر محیط ہے ہم جو ہمارے جو عوام ہیں وہ آپس میں نہ صرف ایک مذہب کے رشتے میں جڑے ہوئے بلکہ ان کے ہاں بہت ساری جگہوں پر رشتے داریاں بھی ہیں آپس میں اور پھر اتنا عرصہ جو پاکستان میں افغان مہاجرین رہ کر گئے ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا جن کے بچے ابھی تک پاکستان کے اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ابھی تک جو ہے وہ افغانستان کے لوگ جو ہیں جب کہیں دنیا سے باہر بھی جانا چاہتے ہیں تو وہ آیا پاکستان جاتے ہیں اور فلائٹس ان کی یہاں سے جا رہی ہوتی ہیں اور بہت کچھ ایسا ہے افغانستان کا سارا ٹریڈ پاکستان کے راستے سے ہو رہا ہے اس کے باوجود جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے افغانستان کی ان کے ہاں تھوڑا ایک ٹلٹ جو ہے وہ اپنے کہتے ہیں ذاتی مقاصد کے لیے ان کا جو جھکاؤ ہے وہ انڈیا کی طرف ہوتا کسی وقت نظر آتا ہے لیکن پاکستان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ سے مذاکرات کریں دوبارہ سے جو ہے وہ افغانستان میں بحالی امن کے لیے اپنی تمام تر جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی استعمال کریں ظاہر ہے کہ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ہمارا نیبرہڈ ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ جتنا محفوظ ہوگا جتنا پرامن ہوگا اتنا سب ممالک کی پورے خطے کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے
جی بالکل پورے خطے کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ممالک کے درمیان جہاں اچھے روابط ہوں وہیں امن قائم کرنے کی کوششوں کو بھی تیز کیا جائے اور پاکستان نے اس حوالے سے ہمیشہ اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے جی تو سامعین یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے اپنے موضوعات پر یہیں آپ کو ایک خبر بھی دیتے چلیں کہ حجاج کرام کی واپسی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور 1500 سے زائد حجاج کرام اسلام آباد کراچی اور پشاور پہنچ گئے ہیں یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ سنتے رہیے گا پروگرام صبح بخیر پاکستان
اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں تو نے دشمن کو جلا ڈالا ہے شعلہ بن کے ابھرا ہر گام پہ تو فتح کا نعرہ بن کے اس شجاعت کا تجھے کیا مصلہ پیش کروں اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں
شامدید کہیں گے آپ کو پروگرام صبح بخیر پاکستان میں, اور شامل کریں گے پروگرام میں ہمارا اگلا موضوع. آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی آرمی چیف کا بیان خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے, چین اور پاکستان سے جنگ خارج اس مکان ہے نہیں. بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت نے دھمکی دی ہے کہ چین اور پاکستان سے دو محاذوں پر جنگ خارج از امکان نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی کاروائیاں بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں, حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا. جنرل بپن راوت نے کہا ہے کہ وہ شمالی سرحد پر چین اور مشرقی سرحد پر پاکستان کے ساتھ دو محاذوں پر جنگ کو خارج از امکان قرار نہیں دیتے ہیں. جہاں تک شمالی سرحد کا تعلق ہے تو اسے اپنا آپ دکھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, ہلکے پھلکے انداز میں واقعات رونما ہو رہے ہیں, ہماری حدود کو جانچا جا رہا ہے اور ہمیں اس پر سوچنا ہوگا اور بتدریج پیدا ہوتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا. جہاں چین اور پاکستان بشرا امن کے خواہش مند ہیں, تعاون کے خواہش مند ہیں, وہیں ہم بھارت کی جانب سے اس طرح کے اشتعال انگیزی پر مبنی بیانات کا سامنے آنا اس بات کو وضع کر دیتا ہے کہ بھارت کے اندر جو شدت پسندی اور تسلط کی سیاست ہے ابھی تک اس کا خاتمہ نہیں ہوا, لیکن وہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ کس سے مقابلہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کی افواج اور عوام اس قدر مضبوط ہیں کہ بھارت کو ان کے انجام تک پہنچا سکتے ہیں.
اچھا, اگر بھارتی چیف کا جو یہ بیان ہے اس کو تھوڑا سا آپ اوور آل سچویشن میں دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ انڈیا آلریڈی جو چائنا کی سرحد پر جو بھی جب افواج کھڑی تھی تو انڈیا پسپائی اختیار کر چکا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک فیئر کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جی. کیونکہ انڈیا کے چیف کی جانب سے یہ کہنا کہ خارج اس امکان نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو محاذوں پر جنگ پہ انہوں نے تھوڑا سا ایک اسے کہتے ہیں نا کہ ایک ڈر کا بھی اظہار کیا ہے کہ دو محاذوں پر اگر جنگ ہوتی ہے اور چائنا اور انڈیا کے درمیان میں جنگ ہو جاتی ہے تو پاکستان ڈیفینیٹلی ایک سائڈ پر کھڑا ہے, اور اس کے بعد پھر انڈیا اس طرح سے پاکستان کی سرحدوں پر اپنی افواج کو نہیں کھڑا کر پائے گا جی. اور اگر پاکستان سے خدا نخواستہ اس کا ٹاکرا زیادہ ہو جاتا ہے تو دوسری طرف وہ چائنا کی طرف پوری توجہ نہیں دے پائے گا. تو اصل میں یہ ایک خوفزدہ جنرل کا ایک سمجھے کہ اپنی جو سول گورنمنٹ ہے اس کے لیے میسج ہے کہ آپ بہتر ہے کہ تعلقات امن پر رکھیں اور ہمیں لڑنے پر مجبور نہ کریں, اور خاص طور پر ایسی سچویشن میں جبکہ چائنا جو ہے وہ اس وقت سی پیک کے اوپر کام کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کا ایک اور کوریڈور ہے جو کہ برما بنگلہ دیش اور انڈیا کی طرف بھی نکل رہا ہے. تو ایسی سچویشن میں انڈین چیف کا جو یہ بیان ہے کہ دونوں ممالک کے ساتھ جنگ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ امکان سے باہر نہیں ہے, تو کہیں کہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ دوگلی سی کچھ بات جو ہے وہ آ رہی ہے کہ ہاں تو آپ معیشت اپنی اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں اور کہاں جو ہے وہ آپ لڑنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں, اور پھر اس وقت اوور آل انڈیا کے جو انٹرنل سچویشن ہے وہ کوئی بہت اعلیٰ نہیں ہے, خاص طور پر جو علیحدگی پسند تحریکیں ہیں جی. اور وہ بالکل زور پکڑ رہی ہیں, کشمیر میں اس وقت افواج ان کی انگیج ہے, پنجاب میں جو ہے وہ کوئی سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے, اسی طرح سے مہاراشٹر کے اندر جو ہے وہ بھی سچویشن کوئی بہت اعلیٰ نہیں چل رہی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ آرمی چیف انڈین آرمی چیف جو ہیں ان کی طرف سے اس بیان کا مقصد سوائے ایک بڑک مارنے کے کچھ اور ہے.
جی بالکل بشرا, اور اس حوالے سے بھی اگر ہم جائزہ لیں کہ پاکستان اور چین کے ساتھ بوق وقت جنگ کی بات کرنا یہ کوئی ان کا پہلا بیان نہیں, وہ اکثر ایسی باتیں کرتے لگتے ہیں, لیکن اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب بھارتی فوجی جو تناؤ ہے چین کے ساتھ وہ کافی حد تک بڑھ چکا ہے, اور وہ اسی بات کا عکاس ہے کہ ان لوگوں کو انہوں نے اس طرح سے بات کی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین کے ساتھ جنگ کی صورت میں اس کا دیرینہ اتحاد پاکستان بھی شامل ہو سکتا ہے, مغربی سرحد پر خواہ محاذ آرائی محدود پیمانے یا مختصر دروازے پر محیط ہو یا پھر مکمل جنگ ہو. جنرل بپن راوت کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا جب بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور چینی صدر کی آپس میں برکس کانفرنس میں ملاقات کر چکے ہیں, اس کے باوجود
کہ وہ ایک طرف جو ہے وہ آپ معیشت اسٹرانگ کرنے کی بات کرتے ہیں, ایک طرف آپ جو ہے وہ کاروباری اور تجارتی جو ہے ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں, لیکن دوسری جانب جو ہے یہ انڈیا کا ایک ٹپیکل ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ ایک طرف جو ہے وہ بظاہر ایک دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن اندر سے وہ کوئی نا چھری نکال کر تو جڑیں بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اگین یہ بالکل اسی ٹائپ کی ایک اسٹیٹمنٹ.
جی بالکل, اور پاکستان یقیناً اپنا دفاع کرنا جانتا ہے, اور بھارت کو اس حوالے سے آگاہی ہونی چاہیے. ابھی کل ہی ہم نے کتنے جوش و جذبے سے یوم دفاع منایا ہے, اور یقیناً پاکستان کے استحکام پر ہم کوئی بھی آنچ آنے نہیں دیں گے. شامل کریں گے پروگرام میں ہمارا اگلا موضوع, اور بات کریں گے بھارت میں سینئر خاتون صحافی اپنے گھر کے باہر قتل ہو گئی.
جناب یہ ایک سمجھیے کہ اس وقت انڈیا کے اندر جو عدم برداشت کا ماحول بن رہا ہے یہ اس کا غماز ہے واقعہ, اور کوئی بھی ایسی آواز جو کہ مودی گورنمنٹ کے اگینسٹ اٹھتی ہے اس کو زور کے ساتھ, اس کو تشدد کے ساتھ خاموش کرانے کا واقعہ ہے یہ.
جی بشرا درست کہا آپ نے, اور درست جانب آپ نے اشارہ کیا کہ عدم برداشت نظر آتے, اور بھارت میں نامعلوم افراد نے سینئر صحافی خاتون گوری لنکیش کو گولیاں مار کر قتل کر دیا. بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق گوری لنکیش کو بنگلور میں واقع ان کی رہائش گاہ کے باہر نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر چھنی کر دیا.
اچھا گوری لنکیش جو ہے 55 سال ان کی عمر تھی, اور یہ صحافت کے ساتھ وابستہ تھی پچھلے تقریباً 30 سال سے, اور ان کا جو خاص طور پر موضوع تھا وہ دلت جو وہاں پر جو, چونکہ انڈیا میں آپ کو پتا ہے کاسٹ بیس سسٹم ہے, اور جب سے مودی گورنمنٹ جو ہے وہ طاقت میں آئی ہے بی جے پی کا ایک بہت ہی سخت اور کرخت چہرہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اور ایسے میں انہوں نے نچلی ذاتوں کو اور اقلیتوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ گاؤں رکشا کے نام پر آئے دن لوگوں کو جو ہے وہ مارا پیٹا جا رہا ہوتا ہے سڑکوں پر, اور ان کو باقاعدہ حکومت کی سرپرستی بھی حاصل ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں ایک ایسی آواز جو کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو اور گورنمنٹ کی ان سب چیزوں کو نشانہ بنائے,
جی
اس کو خاموش کرا دیا گیا. مطلب یہ ایک عدم برداشت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اچھا گوری لنکیش کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ستائر یہ طنز و مزاح کے حوالے سے بڑی مشہور تھیں, کہ ان کی جو رائٹنگز ہوا کرتی تھیں وہ طنز و مزاح پر مبنی ہوتی تھیں, اور خاص طور پر انہوں نے دلت رائٹس پر اور جو بی جے پی کی بہت اسٹرکٹ پالیسیز تھی پولرائزیشن کی, یعنی یہ کہ وہ باقی سب کو کی نفی کر رہے تھے, ان سب کے حوالے سے جب بات کر رہی تھیں
بالکل
اس پر گوری بہت زیادہ تنقید کر.
جی اور یہاں میں ایک مختصر سی بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ 2008 میں ان کو 6 ماہ کی قید بھی اسی حوالے سے کاٹنا پڑی تھی جب انہوں نے بی جے پی رہنماؤں کے خلاف ایک آرٹیکل چھاپا تھا.
بالکل, اور ان کو بار بار دھمکیاں دی جا رہی تھی, ان کے قریبی دوستوں اور ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں نے اس بات پر مطلب انہیں کوئی شک نہیں ہے کہ گوری لنکیش جو ہے ان کو اسی بات پر نشانہ بنایا گیا ہے کہ انہوں نے بی جے پی کی جو پالیسیز ہیں ان کو کافی زیادہ کوشچن اٹھایا تھا ان پر, اور راہل گاندھی جو کہ کانگریس کے رہنما ہیں ان کی جانب سے جو ٹویٹ آئی ہے اس میں بھی اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اس وقت بی جے پی گورنمنٹ انڈیا کو ایک پولرائزیشن کی طرف لے کر جا رہی ہے اور نفی کر رہی ہے اقلیتوں کی اور باقی جو بھی لوگ وہاں موجود ہیں ان کی, تو اس کے اگینسٹ ہی گوری کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا, اور ڈیفینیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ اظہار رائے جو ہے وہ سب جگہوں پر ہو, جیسے پاکستان میں الحمدللہ میڈیا آزاد ہے, اور اگر گورنمنٹ کی کوئی پالیسیز نہیں بھی پیرلل چل رہی ہوتی ہیں آپ کی سوچ کے تو ان پر بات ہو سکتی ہے. جس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کسی بھی مہذب معاشرے میں تنقید کرنے والوں کو خاموش نہیں کرا دیا جاتا بلکہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا جاتا ہے.
درست کہنا ہے آپ کا بشرا, اور ایک ایسی خاتون کو قتل کر دینا جو ایک میگزین کی ایڈیٹر بھی تھیں، ہندو انتہا پسندی سیاست، دائیں بازو کی تنظیموں اور نسلی فسادات پر تنقید کرتی تھیں۔ ان کا قتل ایسا کیے جانا اس بات کا عکاس ہے کہ بھارت کے اندر ٹالرنس جو ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے، اور جو بھارت کا مسک چہرہ ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ابھر کر سامنے آ چکا ہے۔ بات کریں گے کچھ شمالی کوریا کے حوالے سے۔ امریکہ شمالی کوریا کی جانب سے کیے جانے والے مزید اقدامات برداشت نہیں کرے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان ایک جو سرد جنگ کی کیفیت ہے وہ صرف بیانات تک محدود نہیں رہی ہے، اب دونوں ممالک ایک دوسرے کو دھمکی دینے پر اتر آئے ہیں، اور شمالی کوریا کی جانب سے کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اگر مزید کوئی اقدامات لیے گئے یا ان کے اوپر سینکشن لگانے کی بات کی گئی تو اب وہ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔
جناب، ٹرمپ گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ قرارداد پیش کیے جانے کا امکان ہے امریکن کانگریس میں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مزید کیا کریں گے، کیونکہ شمالی کوریا جو ہے وہ ایک نٹکھٹ اور ضدی بچہ ہے، اور وہ جو کچھ وہ انہوں نے پلان کر لیا ہے، اور خاص طور پہ جو ان کے ریسنٹ بلسٹک جو
ہائیڈروجن
بمز جو ہیں ان کا جو تجربات ہے، اس کے بعد یقینی طور پر خطے میں اور خاص طور پر جاپان میں بہت زیادہ انریسٹ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے۔
شامل کریں گے پروگرام میں ہمارا اگلا موضوع، اور آپ کو آگاہ کریں کہ ترکی نے میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کی مالی معاونت کا اعلان کیا ہے، جو نسل کشی کے خوف سے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہ جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، پوری دنیا کے اندر میں سمجھتی ہوں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو انسانیت سے گرا ہوا سلوک ہوا جا رہا ہے، اب عالمی برادری بھی اس بات کے حوالے سے ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے، یا تو ان کو شہریت دی جائے یا ان کے حوالے سے قانون سازی کی جائے۔ دوسری جانب ترکی نے ایک بڑا اچھا اقدام لیا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کی مالی مدد کا اعلان کیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں ان کا ساتھ دیا جا سکے۔
لیکن اس کے ساتھ جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ روہنگیا مسلمان جو کہ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ کانفلکٹ والا ایریا، ان کے راستے میں برما کی جانب سے جو ہے وہ لینڈ مائنز بچھائی جا رہی ہیں تاکہ وہ کہیں باہر نہ نکل جائیں۔ جب وہاں سے باہر جائیں گے تو ظاہر ہے کہ صورتحال زیادہ دنیا کے سامنے کھل کر آئے گی کہ وہاں اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ اور روہنگیا جو ہے وہ تقریباً 12 لاکھ لوگ ہیں جو کہ اس وقت وہاں رہ رہے ہیں، اور برما کا یہ علاقہ جو ہے یہ بنگلہ دیش کے ساتھ اس کا بالکل لگتا ہے بارڈر، اور بنگلہ دیش گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کچھ بہت زیادہ ریڈی نہیں ہے ان کو، اور تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے جو بھی لوگ وہاں سے جو ہے وہ آتے ہیں، برما سے بھاگ کر آتے ہیں یا اپنی جان بچا کر آتے ہیں۔ تو ایسے میں ترکی کا یہ جو ایک آفر ہے یہ بہت ہی قابل تحسین ہے۔
بات کریں گے کچھ فیس بک کے مطابق، امریکی انتخابات کے دوران ایک روسی گروپ نے سیاسی اشتہارات دیے۔ فیس بک کے مطابق اسے معلوم ہوا ہے کہ روس نے ایک ایسی مہم چلائی ہے جس کے تحت اس کے نیٹ ورک پر سماجی اور سیاسی تفرقہ پیدا کرنے والے پیغامات دیے گئے ہیں۔ فیس بک کے مطابق گزشتہ 2 برسوں میں روس نے 3,000 اشتہاروں پر $1,00,000 خرچ کیے ہیں۔ ان اشتہاروں میں سے کسی مخصوص سیاسی شخصیت کی حمایت نہیں کی گئی، البتہ اس میں نقل مکانی، نسل اور مساوی حقوق جیسے موضوعات شامل ہیں۔ فیس بک کا کہنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں ہونے والی امریکی تفتیش سے تعاون کر رہی ہے۔ ان اشتہاروں میں صارفین کو 470 ایسے اکاؤنٹس کی طرف مائل کیا جاتا تھا جن میں یا تو جعلی خبریں دی جاتی تھی یا پھر وہ کسی اور طریقے سے فیس بک کی پالیسی کے خلاف تھے، اور فیس بک کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلاگ پوسٹ کیے گئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اشتہار اور اکاؤنٹ سیاسی اور سماجی تفرقہ پیدا کرنے والے پیغامات پر مرکوز ہیں۔
جناب، فیس بک جو ہے وہ یقینی طور پر ایک بزنس ہے، اور جو اس میں پیسہ لگاتا ہے اس کے حوالے سے فیس بک والے جو ہیں وہ اپنی چیزوں کو رن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور 2016 کا جو پریزیڈنشل الیکشن تھا امریکہ کا، اس کے بارے میں تو بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ جس کے اندر رشیا جو ہے اس نے انویسٹمنٹ کی ہے، اور نہ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے بلکہ اور بھی بہت سارے ذریعے سے۔ تو ٹرمپ کو طاقت میں لانا یا ان کو جو ہے پریزیڈنٹ کی سیٹ تک لانا، اس میں امریکہ کے اندر یہ بہت تشویش ہے کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی رشیا انوالو ہے، اور اب فیس بک کی جانب سے یہ سامنے آنا یقینی طور پر ابھی اس کی مزید تہیں کھلیں گی تو معلوم ہوگا۔
جی بالکل، صدر ٹرمپ کی جیت کے بعد فیس بک اور اس کے بانی مارک زگبرگ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا. انہوں نے اس معاملے کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا. مارک نے اس خیال کو مسترد کیا تھا کہ فیس بک پر پوسٹ کی جانے والی جعلی خبروں نے امریکہ انتخابات کا رخ بدل دیا اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید انکشافات بھی ہوں گے. سامعین آپ کو بتاتے چلے کہ ہمارا 10 بجے تک آپ کے ساتھ رابطہ قائم رہے گا. 9 بجے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے پروگرام میں تو کچھ کھیل کی خبروں سے بھی آپ سے شیئر کریں گے. ہم نے آپ کو پروگرام میں کے آغاز میں بتایا کہ جونیئر ہاکی ٹیم جو ہے آج عمان روانہ ہو رہی ہے. اس حوالے سے بھی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے. آج اشفاق احمد کی برسی منائی جا رہی ہے. بہت بڑا نام ہے پاکستان کی ادب کی دنیا میں یقیناً. ان کو بھی ریڈیو پاکستان کی نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کی ٹیم اور صبح بخیر پاکستان کی پوری ٹیم خراج تحسین پیش کرتی ہے. اور آج 7 ستمبر ہے, ایئر فورس ڈے منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے بھی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے. آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. 9:45 کے بعد کال کیجئے. پاکستان کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی ادب کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی مثبت پیغام دینا چاہتے ہیں تو ضرور اپنے فون اٹھائیے اور ڈائل کیجئے ہمارا نمبر 0519215377. اس کے علاوہ ڈائل کر سکتے ہیں آپ ہمارا نمبر 0519215378 اور بن سکتے ہیں پروگرام کا حصہ ڈائل کر کے ہمارا نمبر 0519215379. ہمارے ساتھ رہیے گا, پروگرام کے حوالے سے رائے دیجیے اور ایسے ہی ہمارا پروگرام سنتے رہیے.
ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم, ہر گھڑی تیار کامران ہے ہم, جیسے حالات سازمان ہے ہم, اپنے ملک و قوم کے نگہبان ہے ہم, پاکستانی فوج کے جوان ہے ہم, ہر گھڑی تیار کامران ہے ہم, جیسے حالات سازمان ہے ہم.
السلام علیکم اور صبح بخیر پاکستان, خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں. اور 9:08 ہوئے جاتے ہیں. کچھ موسم کے حوالے سے بھی آگاہ کرتے ہیں آپ کو اور اس کے بعد لیے چلیں گے آپ کو اپنے نمائندوں کی جانب اور جانیں گے ان سے ان کے علاقے میں ہونے والی تازہ ترین تفصیلات کے حوالے سے. جی سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق اگلے 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم رہے گا. تاہم بالائی پنجاب, مالاکنڈ, ہزارہ, زوب, کلات, ڈیرہ غازی خان اور فاٹا گلگت بلتستان میں کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. کچھ درجہ حرارت کی بھی بات کرتے ہیں. اسلام آباد میں درجہ حرارت ہے 23, لاہور میں 22 جبکہ کراچی میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ. پشاور کی بات کرتے ہیں, یہاں درجہ حرارت ہے 26 جبکہ کوئٹہ میں 20, گلگت اور مری میں 15 اور مظفر آباد میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ. یہ تو تھا مختصراً موسم کی صورتحال کا جائزہ. لیے چلتے ہیں آپ کو اسلام آباد جہاں جوائن کیے ہمارے نمائندے اعجاز حسین نے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی صبح بخیر پاکستان.
صبح خیر آپ کو بھی.
جی اعجاز آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اسلام آباد سے آپ کے پاس کیا تازہ ترین تفصیلات موجود ہیں اور کچھ کانفرنس کے حوالے سے بھی بتائیے گا جو 3 روزہ کانفرنس سفرا کی جاری ہے, اس حوالے سے بھی آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟
جی وزارت امور خارجہ کے تحت مختلف ملکوں میں پاکستان کے جو سفیر تعینات ہیں ان کی 3 روزہ کانفرنس کا آج تیسرا اور آخری دن ہوگا. کانفرنس میں ملک کی خارجہ پالیسی کے علاقائی اور عالمی پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے. کانفرنس میں جو سفیر شریک ہیں وہ ان میں امریکہ, روس, چین, سعودی عرب, ایران اور بھارت میں جو پاکستان کے جو سفیر ہیں وہ شریک ہیں. آج اختتامی اجلاس ہوگا, وزیراعظم شاہد خاقان عباسی صدارت کریں گے. اور کانفرنس کے اختتام پر کانفرنس کی جو سفارشات ہوں گی وہ وزیراعظم کو منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی.
جی بہت شکریہ. یہ تھے اعجاز حسین اسلام آباد سے. جی بشرا, جیسا کہ کل یوم دفاع پورے ملک بھر میں جوش و خروش سے منایا گیا اور ہم نے یاد کیا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کے لیے, پاکستان کے وقار کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی. بہت عظیم لوگ تھے وہ, اور سن پیسن کی جنگ کا جو ایک میں سمجھتی ہوں ایک ایٹماسفیئر تھا وہ بھی بہت ہی منفرد تھا کہ پوری قوم یکجان ہو گئی. جب ہمارے دشمن نے رات کے اندھیرے پہ ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کی افواج اور پاکستان کے لوگ سیسا پلائی دیوار بن کر سامنے آ.
جو 1965 کی پاک بھارت جنگ ہے, مجھے لگتا ہے کہ جہاں پر افواج پاکستان نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور روکا دشمن کو, جو کہ ان سے عسکری طور پر اور نمبرز کے حوالے سے بہت بڑی طاقت رکھتا تھا.
جی.
اور ہماری افواج جو تھی انہوں نے اپنے محدود وسائل میں بھی ان کو بہت اچھا منہ توڑ جواب دیا. وہیں پر اگر میں ریڈیو پاکستان کے کردار کو نہ ڈسکس کروں تو زیادتی ہوگی, کیونکہ ریڈیو پاکستان نے اس وقت وہ کہتے ہیں نا عوام کی, پاکستان کی آواز بن کر ابھرا. ہمیشہ سے ریڈیو پاکستان پاکستان کی ترجمان رہا ہے.
جی.
لیکن 1965 کی جنگ میں یہاں سے کیا شاہکار قسم کے ملی نغمے اور عسکری نغمے جو ہیں وہ پروڈیوس کیے گئے. اور میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میڈم نور جہاں, جن کو مطلب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک فخر ہے, وہ انہوں نے 1965 کی جنگ میں ان کی بچیاں چھوٹی چھوٹی سی تھیں تو وہ ان کو اپنے گھر پر چھوڑ کر ریڈیو پاکستان لاہور آ جایا کرتی تھیں, اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم جو کہ ہمارے ایک بڑے ریناؤنڈ شاعر ہیں ان سے وہ ریکویسٹ انہوں نے کی اور کہا کہ صوفی صاحب آپ لکھتے جائیے شاعری,
جی
کہتے جائیے ملی نغمے عسکری نغمے اور میں گاتی جاؤں گی.
جی.
اور وہ جو تھے وہ جب محاذ پر سنوائے جاتے تھے تو دل جو ہیں وہ ہمارے جوانوں کے وہ گرمائے جاتے تھے اور ان کو ایک نیا جوش اور ایک نیا ولولہ جو ہے وہ محسوس ہوتا تھا. اور اسی طرح سے وہ ساری مائیں, وہ تمام پیرنٹس جنہوں نے اپنے بیٹوں کو جنگ میں بھیجا ہوا ہوتا تھا, ان کے دلوں کو بھی ان نغموں سے بڑی ڈھارس بنتی ہے. جیسے بڑے خوبصورت نغمے ہیں ہمارے پاس, اے پتر ہٹانتے نہیں دکھتے, مطلب یہ کیسا نغمہ تھا جس نے کہ ماؤں کو خاص طور پر جو ہے نا ان کی دعائیں بھی ساتھ شامل کی. اور میڈم نورجہاں کا یہ ایک ایسا نغمہ ہے جو کہ جس کسی نے جب بھی سنا اور آج بھی اس کو سنتے ہوئے جو ہے نا وہ دل ایک دم سے ایک خاص قسم کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. اور اگر آپ 1965 کی جنگ کے جو غازی ہیں ان سے بات کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان نغموں نے انہیں کتنا ڈھارس بندھائی, کتنی تسلی دی. اور 1965 کی جنگ ہو یا آج کے دور کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, پاکستان کے عوام اور ہمارے جو افواج ہیں ہم یقینی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے متحد کھڑے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ اپنے سامعین کو ہم لے کر چلتے ہیں پشاور. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ فلک ناز موجود ہیں. جی السلام علیکم فلک نیاز.
وعلیکم السلام,
کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
شکر الحمدللہ. دعائیں ہیں
جی. پشاور میں آج کیا صورتحال ہے, کیا چل رہا ہے, کیا نیا ہے؟
جی اس طرح سے ہے کہ خیبر پختونخوا کے گورنر اقبال ظفر جگلا نے کہا ہے کہ فاتح میں موجود معدنیات کی وسیع ذخائر سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کی جائے گی جس سے ملک کی سطح پر ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا. ان حالات کا اظہار انہوں نے آل پاکستان کمرشل ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے ایک وقت سے پشاور میں ملاقات کے دوران کیا. گورنر نے کہا کہ خیبر پختونخوا بالخصوص قبائلی علاقوں میں قدرتی وسائل اور معدنیات کے واضح ذخائر موجود ہیں اور ضرورت اس امر کی ہے کہ دستیاب وسائل سے بھرپور طریقے سے استفادہ حاصل کیا جائے. آل پاکستان کمرشل ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین نے اس موقع پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی تاجر بین الاقوامی سطح پر پاکستانی مصنوعات دنیا میں نہ صرف متعارف کرتی ہے بلکہ برآمدات قیمت میں حصیر رقم کا زر مبادلہ بھی ملک میں لایا جا رہا ہے. اس موقع پر گورنر نے ملک کی معاشی ترقی میں ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے کردار کو بھی سراہا. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے خیبر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ اجلاس پروجیکٹ کے زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا. اس مقصد کے لیے مینیجنگ ڈائریکٹر کی برطرفی کے لیے پہلے قانونی نوٹس دیا جائے گا. کابینہ کے اجلاس میں بی ایم سی سونامی پروجیکٹ کے لیے لی گئی قرض کی واپسی کا بھی فیصلہ کیا گیا. یہ قرضہ جو کہ 4 اروڑ روپے ہے 3 سال کے مدت میں واپس کیا جائے گا. اس موقع پر کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پرویز سر نے متعلقہ اداروں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ صوبے کے تمام سرکاری ملازمین کی اپگریڈیشن اور سرو اسٹرکچر کے لیے 1 ماہ کے اندر قابل عمل تجاویز تیار کی جائیں. اجلاس میں انفارمیشن ڈائریکٹریٹ کی تشکیلوں سمیت بدیات ایکٹ کے شو کی ترمیمی بل, محکمہ جنگلات و ماحولیات کی موسمیاتی تبدیلی کی پالیسی اور اقلیتی امور کے غیر سرکاری ممبرز کے ٹی او آر روز کی منظوری بھی دی گئی. دراصل ایک اور اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پرویز سٹک نے صوبے میں دہشت گردی کے واقعات پر کمی پر اطمینان کا اظہار کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے پرویز سٹک نے کہا کہ سیکورٹی فورسز اور عوام کی بے پناہ قربانیوں کی بدولت صوبے میں امن بحال ہوا ہے. اس کے علاوہ وفاق حکومت نے محمد جنسی میں غلنی محمد گٹ روڈ پر تعمیر کی کام کی رفتار تیز کر دی ہے. پاس سیکرٹریٹ کے ذرائع نے ریڈیو پاکستان پشاور کو بتایا کہ 44 کلومیٹر طویل روڈ 4 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہوگی. ذرائع نے مزید بتایا کہ ناقی کنڈاؤ ٹنل جو اس منصوبے کا حصہ ہے پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے. یہ منصوبہ پاک فوج کی نگرانی میں فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن تیار کر رہا ہے. اس منصوبے کی تعمیر سے نہ صرف سفر میں وقت کی بچت ہوگی بلکہ مہمند اور باجوڑ ایجنسیوں میں تجارتی سرگرمیوں کو بھی فروغ حاصل ہوگا.
بہت شکریہ فلک, آپ نے ہمیں پشاور کی صورتحال سے آگاہ کیا. اور چونکہ ہم ریڈیو پاکستان کی آواز ہیں اور ہم خیبر سے لے کر کراچی تک اپنے سامعین کو جو ہے وہ باخبر رکھتے ہیں, تو انیکا کہاں لے کے جا رہی ہیں آپ؟
جی اب لیے چلتے ہیں آپ کو کراچی جہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہماری نمائندہ طاہرہ بھٹی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی صبح خیر پاکستان.
صبح خیر پاکستان.
جی طاہرہ, آپ کے پاس شہر کراچی سے کیا تازہ ترین خبریں موجود ہیں؟
جی بالکل, سب سے پہلے سامعین کو بتائیں کہ آج یوم فضائیہ عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. یوم فضائیہ کے موقع پر سب سے کم عمر پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب منعقد کی گئی ہے جو اس وقت بھی جاری ہے. تقریب میں پاک فضائیہ کے دستے کی راشد منہاس کی قبر پر سلامی دی گئی, قبر پر پھول چڑھائے گئے اور فاتحہ پانی بھی کی گئی, جبکہ ایئر وائس مارشل حسیب پراجا بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی. اس کے علاوہ سامعین کو تازہ ترین امن و امان کی صورتحال سے بھی آگاہ کریں, اور چیف سی پی ایل سی زبیر حبیب کے مطابق جو ہے کراچی کے علاقے گلشن حبیب میں سی پی ایل سی نے کاروائی کی ہے, اور کاروائی میں 23 اگست کو اغوا کیا گیا تاجر بازیاب کرا لیا گیا ہے, اور کاروائی کے دوران 2 اغواکار بھی ہلاک ہوئے ہیں. اس کے علاوہ سامعین کو بتائیں کہ آئی پی سندھ علی خواجہ کی زیر صدارت اجلاس میں سندھ میں دینی مدارس میں اصلاحات متعارف کرانے کے حوالے سے ضروری اقدامات کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی وی سدا اللہ عباسی, ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر سندھ, آئی جی لیگل نے شرکت کی. آئی جی سندھ نے اجلاس میں شریک افسران کو ہدایت دی کہ صوبے میں قائم تمام دینی مدارس میں اصلاحات کے نفاذ کے حوالے سے جامع سفارشات پر مشتمل مسودہ جلد سے جلد ترتیب کیا جائے. سندھ میں دینی مدارس اصلاحات کے مسودے پر مشتمل سفارشات میں اقدامات کا احاطہ کیا جائے. سرکاری اراضی پر مدرسہ کا قیام سندھ حکومت کی اجازت سے مشروط ہوگا. مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق اجازت نامہ رجسٹرار ڈویژنل کمشنر جاری کرے گا. تصدیق متعلقہ ڈپٹی کمشنر کی جو ہے ذمہ داری ہوگی. اجازت نامہ کے اجرا سے جو ہے رقم ذرائع آمدن اور مالی امداد کرنے والوں کی تفصیلات دینا لازمی ہوں گی. مدرسہ کے قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کافی اور رابطہ نمبر لازمی لیا جائے گا. مدرسے کی نصاب کی تفصیلات بھی دینا ہوں گی. فورتھ شیڈول لسٹ افراد امن و امان کو سبوتاج کرنے والوں کو کسی صورت بھی جو ہے مدرسے کے قیام کا اجازت نامہ نہیں دیا جائے گا. طلبہ کے مکمل قواعد لازمن جمع کرانے ہوں گے. واچ لسٹ اقدامات ضلع ایس ایس سی کی ذمہ داری ہوگی. ایس ایس سی کمیشن متعلقہ مجسٹریٹ کے ہمراہ کسی بھی مدرسے کا کسی بھی وقت اچانک دورہ کرے گا. اجلاس کے دوران اصلاحات کے حوالے سے دیگر امور کا احاطہ کیا گیا جس میں آئی جی سندھ نے جو ہے ضروری احکامات جاری کیے.
بہت شکریہ. یہ تھی طاہرہ بھٹی کراچی سے. ٹائم پیش کیا جا رہا ہے پروگرام صبح بخیر پاکستان. ٹھیک 10 بجے تک ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ قائم رہے گا. آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. 9:45 کے بعد ڈائل کیجئے ہمارے نمبر 0519215377. اس کے علاوہ ڈائل کر سکتے ہیں آپ ہمارا نمبر 0519215378 اور بن سکتے ہیں پروگرام کا حصہ ڈائل کر کے ہمارا نمبر 0519215379. پروگرام کے حوالے سے بات کیجئے. یہ پروگرام آپ ہی کے لیے سجایا جاتا ہے. پوری ٹیم آپ کے لیے محنت کرتی ہے تاکہ آپ ہماری آوازوں کو سن سکیں. کچھ دفاع کے بارے میں بھی بات کیجئے گا. کل یوم دفاع تھا, آپ کے کیا جذبات تھے اور آپ کے گھر میں کیسے یہ دن منایا گیا, ضرور ہم سے شیئر کیجئے گا.
جی, اور اس وقت اپنے سامعین کو ہم لے کر چلتے ہیں کوئٹہ, اور سعید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئٹہ کا موسم ہے کیسا اور کیا چل رہا ہے وہاں پر. جی السلام علیکم سعید.
وعلیکم السلام.
جی تو کوئٹہ کا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ موسم کیسا ہے اور کیا چل رہا ہے وہاں.
جی کوئٹہ کا موسم جو ہے خوشگوار ہے, اور کوئٹہ کے علاوہ جو علاقے ہیں خصوصاً جوب اور یا مکران بیلٹ یا نصیر آباد, تو وہاں پر بھی جو موسم خوشگوار ہے اور ابھی تک جو ہے وہ گرمی کا سلسلہ بھی برقرار ہے. لوگ جو ہے وہ اب بھی پنکھے وغیرہ چلا رہے. اگر زیارت کی بات کرتے ہیں تو زیارت میں تو بالکل بہت ہی سردی ہوتی ہے, اور سرد ہواؤں کی وجہ سے ہی اور سردی کی وجہ سے ہی مشہور ہے, اور لوگ جو ہے دور دراز سے سیاحت کے لیے زیارت آتے ہیں. تو بلوچستان میں زیارت کی جو ٹھنڈک ہے, سردی ہے, وہاں کا موسم قدرے مختلف ہے. باقی کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں میں اب بھی وہ جو معمول کے مطابق گرمی کا سلسلہ ہے وہ برقرار ہے. اور دوسری جانب یوم دفاع کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ملک بھر کی طرح کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر کے تمام ہی ضلعوں اور چھوٹے بڑے شہروں میں یوم دفاع کے حوالے سے تقریبات منعقد کی گئی, اور کل اس حوالے سے جو اہم تقریب وہ کوئٹہ کے عسکری پارک میں منعقد ہوئی, اور کل شام کو ہی شہدا کی یادگار کے موقع پر جو ہے انہیں شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بہت بڑی تقریب منعقد کی گئی کوئٹہ میں, جس میں شہریوں اور قبائلی اور سیاسی عمائدین نے شرکت کی. اور کوئٹہ کے علاوہ سدی میں بہت بڑی تقریب منعقد کی گئی. اس طرح جوب, چمن اور قلعہ سیف اللہ اور دیگر علاقوں میں بھی تقریبات منعقد کی گئی, اور یوم دفاع کے حوالے سے جو ہے مختلف پروگرامز بھی منعقد کیے گئے, اور وطن کے دفاع کے لیے جانے قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. اور اسی طرح آج کے حوالے سے بتاتا چلو کہ آج یوم فضائیہ ملی جوش جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی یوم فضائیہ ملی جوش جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے جو ہے تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جس میں 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کے ملک کے دفاع کے لیے اہم کردار پر روشنی ڈالی جائے گی. دوسری جانب گوادر کے حوالے سے سامعین کو بتاتا چلوں کہ گوادر میں گوادر پورٹ جو ہے وہاں پر مزید 2 کرینیں نصب کی گئی ہے. گوادر پورٹ پر کرینیں نصب کرنے کے بعد جو ہے پورٹ پر یومیہ جو کنٹینرز ہیں ان کی تعداد, ان کی منتقلی اور انہیں اتارنے لوڈ ان لوڈ کرنے میں جو ہے وہ جو مزید جو ان کی تعداد ہے وہ بڑھ جائے گی. یعنی اس طرح ان کرینوں کو جو ہے نصب کرنے سے یومیہ 1500 کنٹینر جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا میں اضافہ ہو جائے گا. اس حوالے سے چیئرمین گوادر پورٹ اتھارٹی دوستین جمال دینی نے کہا ہے کہ حال ہی میں نصب کی جانے والی جو کنٹینر ہے ان کو براہ راست برف پر منتقل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے, جو کہ سامان کو لانے لے جانے اور لوڈ ان لوڈ کرنے میں جو ہے کارگر ثابت ہوگی. اور اس طرح یہ بھی بہت بڑی پیش رفت ہے. اور اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ گوادر کی ترقی یقیناً صوبے اور ملک کی ترقی ہے. یہاں پر جو معاشی سرگرمیاں ہیں اس سے بلوچستان کی معیشت پر اور ملک کی معیشت پر جو ہے وہ مسئلہ اثرات جو اثرات مرتب ہوں گے یقیناً وہ ترقی اور خوشحالی کی علامت ہے. جی
جی بہت شکریہ سعید احمد, آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا کوئٹہ سے, اور بہت شکریہ.
جی لیے بالکل اب ہم رخ کریں گے گلگت بلتستان کا, جہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے شیر محمد. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. صبح بخیر پاکستان.
صبح بخیر پاکستان. جی شیر محمد, آپ کے پاس گلگت بلتستان سے کیا خبریں سننے والوں کے لیے موجود ہیں؟
بہت بہت شکریہ انیکا. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان نے عید کے دوران صفائی کے اعلیٰ انتظامات کرنے اور قربانی کے جانوروں کی آلائشیں بر وقت ہٹا کر شہر کو صاف رکھنے پر گلگت ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ایک مہینے کی اضافی تنخواہ دینے کا یا اعزازیہ دینے کا اعلان کیا ہے اور وزیر اعلیٰ نے اس کمپنی کی کارکردگی کو سراہا ہے. وزیر اعلیٰ نے راما استور کے مقام پر پولو میلے کی بھی منظوری دی ہے جو 13 سے 15 ستمبر تک سیاحت افزا مقام استور راما میں جاری رہے گا. میلے میں گلگت بلتستان کی پولو ٹیمیں حصہ لیں گی اور ثقافتی شو اور مشاعرے بھی ساتھ ساتھ منعقد کرایا جائے گا. اس کے علاوہ یوم دفاع کے حوالے سے گلگت بلتستان میں بھی اس دن کو روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا اور اس کی جو اہم تقریب تھی وہ لالک جان شہید نشان حیدر کے مزار مندر یاسین گیزر میں منعقد ہوئی. کمانڈر فورس کمانڈ ناردرن ایریا میں جو جنرل ثاقب محمود ملک نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ پڑھی. اسی دن کے حوالے سے جو دوسری تقریب تھی ایس سی این اے ہیڈ کوارٹر گلگت میں منعقد ہوئی. وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان تقریب کے مہمان خصوصی تھے. وزیر اعلیٰ نے وطن کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے پر پاک فوج کو خراج تحسین اور شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا. تقریب میں سکولوں کے طلباء نے اور ملی نظمیں بھی پیش کیے. یوم دفاع کے سلسلے میں طلباء میں ایک تقریری مقابلے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا جو مواصلات کی خصوصی تنظیم ایف سی او نے کرایا تھا گلگت بنیور کے مقام پر. تقریروں میں طلباء نے 1965 کے جو شہدا تھے ان کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا اور ساتھ ساتھ ایف سی این اے میں پرچم کشائی کی تقریب بھی منعقد ہوئی اور فورس کمانڈر نے پرچم جو ہے اس کو بلند کیا اور اس موقع پر جو ہے پاک فوج کے ایک دستے نے سلامی بھی دی. جی انیکا
بہت شکریہ. یہ تھے شیر محمد گلگت بلتستان سے.
جو چند ڈالیاں نموں ہو نسل تاکتی کتے جو چند گردنے تو قوم میں ہو زندگی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکات ہے.
بہت خوبصورت نیلی نغمے یہ جن کو سن کر یقیناً جوش و جذبہ اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے. ہم شازیہ مشتاق کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی
صبح بخیر پاکستان.
صبح بخیر پاکستان شازیہ. جی شازیہ آپ کے پاس کیا تفصیلات موجود ہیں؟
جی سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آج ایئر فورس جو ہے وہ یوم فضائیہ منا رہی ہے اور اس حوالے سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 7 ستمبر کا دن پاس فضائیہ کی تاریخ میں امتیازی حیثیت رکھتا ہے اور یوم فضائیہ پاس فضائیہ کے بہادر سپوتوں کے عظیم کارناموں اور لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے. انہوں نے کہا کہ بلا شبہ پاک فضائیہ کا شمار دنیا کی بہترین فضائی فورسز میں ہوتا ہے اور پوری قوم جو ہے پاکستان کی افواج پر فخر کرتی ہے اور انہوں نے اس یقین کا بھی اظہار کیا کہ ہماری فضائیہ ہمیشہ ہوشیار اور اپنی اعلیٰ مہارتوں کو برقرار رکھے گی. اس کے ساتھ آپ کو صوبے کے حوالے سے بتائیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی ٹیفٹا کے چیئرپرسن عرفان کیسر شیخ نے کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بڑھتے ہوئے روزگار کے مواقع اور مائکروسافٹ آئی ٹی شارٹ کورسز کی مانگ کو دیکھتے ہوئے ٹیفٹا جو ہے صوبے بھر میں آئی ٹی کے کورسز کرا رہا ہے. اور لاہور میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت آئی ٹی کے کم مدتی کورس میں جو ہے 135 جو ہے ٹیفٹا اداروں میں کروائے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیفٹا جدید مارکیٹ کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید کورسز بھی ڈیزائن کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ورلڈ 11 کرکٹ ٹیم کے بارے میں بتائیں کہ سی سی پی او لاہور ریٹائرڈ کیپٹن امین وینس نے کہ زیر صدارت جو ہے لاہور میں اجلاس ہوا, یہ اجلاس سیکیورٹی پر تھا اور انہوں نے کہا اس میں کہ ورلڈ 11 کرکٹ ٹیم کی پاکستان کی آمد پر سیکیورٹی کے انتظامات اور N120 جو کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا گیا, اور اس موقع پر ٹیم کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے سی سی ٹی وی جو کیمرے ہیں ان کی انسٹالیشن پر بھی مشاورت کی گئی. جی
بہت شکریہ, یہ تھی شازیہ مشتاق لاہور سے, آگاہ کریں تھی اپنے علاقے کی تفصیلات کے حوالے سے. وقت ہوا جاتا ہے 9:30 اور شامل کریں گے پروگرام میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ. بڑی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ عالمی طاقتوں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی ناکامیوں پر پاکستان کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. وزیر خارجہ کل بیجنگ روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ چینی حکام سے دو طرفہ اور علاقائی امور پر بات چیت کریں گے. یوم فضائیہ آج ملک بھر میں قومی جوش جذبے اور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تھرڈ میزائل دفاعی نظام کے بقیہ چار حصے بھی نصب کر رہا ہے. پیش کیا جا رہا ہے پروگرام صبح خیر پاکستان, ٹھیک 10 تک ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ قائم رہے گا. یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو شامل کریں گے پروگرام میں آج کا دن تاریخ کی آئینے میں کچھ ایئر فورس ڈے کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اشفاق احمد کی آج برسی منائی جا رہی ہے, ان کی 13ویں برسی پر ان کو ہم اور ریڈیو پاکستان یاد رکھے گا شامل کریں گے پروگرام میں. سائنس کھیل اور دلچسپ دنیا کا حال, آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ڈائل کیجئے ہمارے نمبر 0519215377. اس کے علاوہ ڈائل کر سکتے ہیں آپ ہمارا نمبر 0519215378 اور بن سکتے ہیں پروگرام کا حصہ ڈائل کر کے ہمارا نمبر 0519215379. کہیں مت جائیے گا, ٹھیک 10 تک ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. سنتے رہیے گا پروگرام صبح بخیر پاکستان.
ہے حق کے شہیدوں, تیرا ہے حق کے شہیدوں, وفا کی تصویروں, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے.
آپ کو پروگرام پروگرام صبح بخیر پاکستان میں میں ہوں آپ کی میزبان انیکا طارق اور میرے ساتھ موجود ہے میری ساتھی میزبان بشرا اقبال. شامل کریں گے پروگرام میں ہمارا خوبصورت سا سیگمنٹ جس میں ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں آج کی تاریخ کی کیا اہمیت ہے. تو جانتے ہیں بشرا سے آج کا دن تاریخ کے آئینے میں.
تمہاری مشعل وفا پروگے شش جہاد ہے
جی. اور آج کے ہی کے دن 1965 میں پاک بھارت جنگ میں پاکستان ایئر فورس نے انڈیا کے 53 لڑاکا طیارے مار گرائے اور فضائی برتری اپنی ثابت کر دی. آج ہی کے دن 1965 میں ایک بار پھر وہیں کی خبر ہے ہمارے پاس کہ انڈونیشیا نے پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا. ستمبر 1954 کو سیٹو معاہدے پر پاکستان سمیت 8 ممالک نے دستخط کر دیے. آج کے دن سن 2004 میں اردو کے معروف افسانہ نگار ڈرامہ رائٹر اور نثر نگار اشفاق احمد انتقال کر گئے.
جی آج ہم ایئر فورس ڈے منا رہے ہیں اور یقیناً ہماری پاک فضائیہ نے بھی ہمارا ہمیشہ ساتھ دیے. ہر دم انہوں نے پاکستان کے اوپر اگر کبھی کوئی مشکل آئی ہے تو اس پہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, اور 1965 کی جنگ میں بھی ان کا کردار بہت ہی اہمیت کا حامل تھا. خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم ان نوجوانوں کو جنہوں نے پاکستان کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اور اپنے ملک کے ساتھ وفا نبھائی.
جناب, اور خاص طور پر اگر 7 ستمبر 1965 کی بات کریں تو ایک بہت ہی کمال کا دن تھا, کیونکہ ایک بہت بڑے ملک کی ایک بہت بڑی فضائیہ کا مقابلہ ہو رہا تھا ایک چھوٹے نسبتاً مطلب ظاہر ہے کہ جغرافیائی ایک بہت چھوٹے ملک کے ساتھ, اور ہماری جو فضائیہ تھی وہ بھی کوئی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی, لیکن اور مجھ سے کہتے ہیں نا کہ جو جنگیں ہیں وہ جوش اور جذبے کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ لڑی جاتی ہیں اور مہارت کے ساتھ لڑی جاتی ہیں, ساز و سامان کے ساتھ نہیں. تو پاک فضائیہ نے ثابت کیا کہ ہماری برتری دشمن پر بالکل قائم ہے. 53 جہاز جو تھے جناب وہ گرائے گئے اور ایک دن میں یہ ریکارڈ ہے, اور بڑے بڑے جو ہیں ہمارے اس میں ہیروز تھے جن کی صلاحیتیں جو ہیں وہ دنیا میں کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ.
قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی, جب وقت ہم کو آزماتا ہے جوانوں کی زباں پر نعرہ تکبیر آتا ہے. قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی, قسم اس وقت کی.
اگر ہم بات کریں 1965 میں جو فضائی جنگ ہے اس کے سب سے بڑے ہیرو کی, تو وہ تھے جناب ایم ایم عالم یعنی محمد محمود عالم، جن کا نام جو ہے وہ ورلڈ بک آف گینیس ریکارڈ میں بھی موجود ہے کیونکہ انہوں نے ایک منٹ میں سب سے زیادہ طیارے مار گرانے کا ریکارڈ قائم کیا. اسکواڈن لیڈر ایم ایم عالم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سرگودا کے محاذ پر 5 انڈین ہنٹر جنگی طیارے ایک منٹ کے اندر اندر مار گرائے، جن میں سے 4 30 سیکنڈ کے اندر مار گرائے گئے تھے. جبکہ ایم ایم عالم نے 1965 کی جنگ کے دوران میں مجموعی طور پر 9 طیارے مار گرائے اور 2 کو نقصان پہنچایا، جن میں 6 ہاک ہنٹر طیارے بھی شامل تھے. اور 1965 کی جنگ کے اس بے مثال جرت اور بہادری کے کارنامے پر آپ کو ستارہ جرت سے نوازا گیا. جناب، اور 1965 کی جنگ کے دوسرے فضائی ہیرو جو ان کا ذکر اگر نہ کیا جائے تو کہانی مکمل نہیں ہوگی، وہ تھے جناب سرفراز احمد رفیقی، جن کو کہ ہلال جرت اور ستارہ جرت سے نوازا گیا. اور چھم کے سیکٹر پر انہوں نے مقابلہ کیا انڈین ایئر فورس کا، اور ان کے 2 طیارے جو تھے وہ ایک ہی وار میں مار گرائے.
پانیوں کی
جی، اور پاکستان کی جو فضائیہ ہے اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جناب ان کو جو ہے وہ ان کے پاس ایک عدد اس وقت موجود ہے نشان حیدر بھی، جناب راشد منہاس شہید کو جو ملا ہے. اور ان کی تربت پر جو ایک اشعار کچھ درج ہے میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتی ہوں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، مومن کا نشاں اور ہے منافق کا نشاں اور، راشد کی شہادت پہ اقبال کا یہ قول، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور.
قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی، جب وقت ہم کو آزماتا ہے، جوانوں کی زباں پر نعرہ تکبیر آتا ہے. قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی، قسم اس وقت کی.
جی بشرا، ہم لوگوں نے پور سیگمنٹ پیش کیا. آج ایئر فورس کا دن منایا جا رہا ہے اور یاد کر رہے ہیں ان شیر دل نوجوانوں کو جنہوں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کی. اور پاک فضائیہ کا بہت اہم کردار ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر بھی، اگر ہم دیکھتے ہیں 1965 کی جنگ میں بھی، اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاک فضائیہ جو آج کی پاک فضائیہ وہ پہلے سے بہت زیادہ اپنی صلاحیتیں امپروو کر چکی ہے، اور یقیناً کسی بھی موقع پر وہ پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے.
کیونکہ ہمارے جوان کہتے ہیں کہ ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن، لیکن ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن، لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک.
کرم اللہ کا رہتا ہے
سامین. یہاں ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. پاکستان فضائیہ کے حوالے سے بات کرنا چاہیں، پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہیں، کوئی مثبت پیغام دینا چاہیں تو ڈائل کیجئے ہمارے نمبر 0519215377. इसके अलावा डायल कर सकते हैं आप हमारा नंबर 0519215378 और बन सकते हैं प्रोग्राम का हिस्सा डायल करके हमारा नंबर 0519215379। इशफाक अहमद जो एक बहुत बाकमाल अफसाना निगार थे उनकी भी बात करेंगे। 13वीं बरसी उनकी मनाई जा रही है। रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल की जानिब से खराज तहसीन पेश करेंगे, उनको बात करेंगे उनके हवाले से, लेकिन यहाँ हम लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा।
चल बपा परोगे शश जिहाद है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का तबात है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का तबात है।
جی بشرا، اچھے لوگوں کا اثر یقیناً آپ پہ پڑتا ہے۔ ہم بھی ایک ایسی اچھی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے اپنے ادب کے ذریعے دنیا پر ایک اچھا اثر چھوڑا ہے۔ جی تو سامعین، آج میں اور بشرا بات کریں گے اشفاق احمد کے حوالے سے۔ 13ویں برسی ان کی، ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس چینل اور صبح بخیر پاکستان کی پوری ٹیم ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ وہ 22 اگست 1925 کو پیدا ہوئے، جبکہ 7 ستمبر 2004 کو ہم سے بچھڑ گئے۔ کچھ تعلیم کے حوالے سے ان کی بات کرتے ہیں۔ اردو افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، نثر نگار، لاہور میں پیدا ہوئے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا۔ اٹلی کے روم یونیورسٹی اور گرینوبل یونیورسٹی فرانس سے اطالوی اور فرانسیسی زبان میں ڈپلومے کیے اور نیو یارک یونیورسٹی سے براڈ کاسٹنگ کی خصوصی تربیت حاصل کی۔ انہوں نے دیال سنگھ کالج لاہور میں 2 سال تک اردو کے لیکچر کے طور پر کام کیا اور بعد میں روم یونیورسٹی میں اردو کے استاد مقرر ہو گئے۔ وطن واپس آ کر انہوں نے ادبی داستان گو جاری کیا، جو اردو کے اوس طبات میں چھپنے والی ابتدائی رسالوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 2 سال روز کام و محنت کیا اور ایک خوبصورت ادارت بھی کی۔ وہ 1967 میں مرکزی اردو بورڈ کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے، جو بعد میں اردو سائنس بورڈ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ 1989 تک ایک ایسے ادارے سے وابستہ رہے۔ وہ صدر جنرل ضیاء الحق کی وفاقی وزارت تعلیم کے مشیر بھی مقرر ہوئے۔ سامعین، بات کر رہے ہیں ہم اشفاق احمد کی۔
جناب، اور اگر اشفاق احمد کا اور ریڈیو پاکستان کے آپس کے تعلق کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یقیناً زیادتی ہوگی، کیونکہ تلقین شاہ ریڈیو کا ایک ایسا مشہور و معروف سلسلہ جس نے کہ آج تک جو ہے وہ سننے والوں کو ہک کر رکھا ہے، ان کو باندھ رکھا ہے اشفاق احمد کے ساتھ، اور ابھی بھی ریڈیو پاکستان کا جو ورثہ چینل ہے ان سے تلقین شاہ کے جو ہے وہ چنکس وہ ایئر ہو رہے ہیں۔
جی بالکل بشرا، آپ سے ان کے ادبی کمال کے حوالے سے مزید بھی جانیں گے اور ریڈیو پاکستان سے جو ان کا تعلق ہے اس حوالے سے بھی جانیں گے، لیکن یہاں ہم خوش آمدید کہیں گے کالر کو۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
مظہر حسین بھٹو بولو۔
جی مظہر حسین بھٹو صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ پروگرام کے حوالے سے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔
ایک تو یہ عرض ہے کہ آپ بات تھوڑی سنتے ہیں، جلدی سے کاٹتے ہیں کال کو، تو تھوڑی سی بات سن لیں میری۔
جی جی ضرور۔
ایک تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، دوسرا یہ قومی ترانے جو بجا رہے ہیں سن 1965 والے، یہ میرے بچپن کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں
جی،
اور خون کو گرماتے ہیں۔
بالکل بالکل،
جو شہیدوں کا احساس دل میں بہت شدت اختیار کرتا ہے، تو یہ رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو.
جی
یہ جو زیادہ فل بجایا کرے نا اس کو تو مکمل کیا کرے, اور یہ پتھر ہٹا کر نہیں لکھ دے.
جی
اور سلام پیش کرتا ہوں میں ایوب خان کو, اس کے زمانے میں جنگ ہوئی تھی, وہ خود صدر ہونے کے باوجود مورچے پہ جا کے لڑتے تھے.
جی
آج کچھ ہے ایسا؟
بالکل درست کہہ رہے ہیں.
مگر جب 1965 کی جنگ ہوئی تو آپ کی اس وقت عمر کیا تھی؟
اس وقت میں پانچویں میں چھویں میں پڑھتا تھا.
صحیح, تو کیا جذبہ تھا اس وقت لوگوں کو, کیا کس طرح کے احساسات تھے؟
بہت انڈیا کے خلاف نفرت دل میں تھی, اور شہیدوں کا بڑا احساس ہوتا تھا جو شہید ہو رہے تھے, اور ایوب خان نے ایک جنگ جیت کے دکھائی تھی, اس کے علاوہ کوئی ماں کا مائیکل لال.
اچھا یہ مجھے بتائیے کہ جب ایسا تھا تو وہ بڑا
سارے برا کہتے ہیں, میرا محبوب ترین وہی صدر ہے.
بالکل جناب, آپ کو بالکل, پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے اور کسی کو پسند کرنے کا بھی حق حاصل ہے. اور دیکھیے یہ جیسے انیکا ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو ملی نغمے ہیں اور ریڈیو پاکستان کا کردار ان ملی نغموں کو پروڈیوس کرنے کے حوالے سے, وہ یقیناً ایسا ہے کہ جس کو ہمیشہ ہر فورم پر سراہا گیا ہے اور سراہا جاتا رہے گا, اور آج بھی جب یہ نغمے ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل جو ہیں وہ دھڑکنے لگتے ہیں.
جی بالکل, اشفاق احمد کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, ان کے ادبی قوال کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے. انہوں نے اردو میں پنجابی الفاظ کا تخلیقی طور پر استعمال کیا اور ایک خوبصورت شگفتہ نثر ایجاد کی جو انہی کا وصف سمجھی جاتی ہے. اردو ادب میں کہانی لکھنے پر ایک فن پر اشفاق احمد کو جتنا عبور تھا وہ کم ہی کسی اور کو تھا. ایک محبت, سو افسانے, اجلے پھول ان کے ابتدائی افسانوں کے مجموعے ہیں. بعد میں سفر در سفر, سفر نامہ, کھیل, کہانی, ناول, ایک محبت, سو ڈرامے,
ایک محبت, سو افسانے.
جی اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے ڈراموں کی تو اور تو کہانی ڈرامے ان کی نمایاں تصانیف تھی. 1965 سے انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور پر ایک ہفتہ وار فیچر پروگرام تلقین شاہ کے نام سے شروع کیا جو اپنی مخصوص طنز اور مزہ اور دو معنی گفتگو کے باعث بہت زیادہ مقبول ہوا. 60 کی دہائی میں اشفاق احمد نے دھوپ اور سائے نام سے ایک نئی طرح کی فیچر فلم بنائی. اس کے علاوہ اگر ہم ان کے گیت کی بات کریں تو منیر نیازی نے لکھے اور طفیل نیازی نے ان کی موسیقی ترتیب دی تھی. 70 کی دہائی کی بات کریں تو اشفاق احمد نے معاشرتی اور رومانی موضوعات پر ایک محبت سو افسانے کے نام سے ایک ڈراما سیریز بھی لکھی تھی.
جناب اور اگر اشفاق صاحب کی بات کریں تو ان کا ایک شہرہ آفاق جو افسانہ ہے گڈریا, اور اس کو جتنی بار آپ پڑھیں گے مذہبی منافرت کے حوالے سے اس کو جس طرح سے انہوں نے احاطہ کیا ہے گڈریا میں, وہ شاید دوبارہ کبھی بھی نہیں لکھا جائے گا, تو اردو کلاسک میں وہ شامل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ان کے پاکستان ٹیلی ویژن پر جو بہت مشہور پنجابی سیریلز تھے اس میں ٹہلی تھلے اور اچے برج لاہور کے بڑا مشہور تھا, اور ایک ان کا جو کتاب کی صورت میں بھی ان کے لیکچرز آئے اور پھر ایک پروگرام بھی ان کا چلتا تھا زاویہ, جس میں کہ بہت تحمل کے ساتھ معاشرتی مسائل اور جو بھی چھوٹی سی انسانی زندگی کو درپیش چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے وہ بات کیا کرتے تھے. اور اشفاق صاحب کو ایک بڑا ملکہ حاصل تھا کہ نہ صرف وہ لکھنے میں زود نویس تھے بلکہ وہ بات کرنے میں بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ بات کر لیتے تھے اور مسحور کر لیا کرتے تھے لوگوں کو. اور اگین اگر میں ان کے ساتھ اپنی ملاقات کی بات کروں تو اسلام آباد میں میری ان سے ملاقات ہوئی, ان کی وفات سے کچھ ماہ پیشتر ہی وہ یہاں ایک مقامی ہوٹل میں مقیم تھے اور ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے, اور ہم لوگ ویسے ہی ناشتے پر انوائٹڈ تھے اور وہاں ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. تو ان کے ساتھ ملنے میں جو خوبصورت بات لگی وہ یہ تھا کہ وہ ان کے اندر وہ سٹارز والا کوئی ناز کوئی نخرہ نہیں تھا, بہت سادہ اور منکسر مزاج آدمی تھے اور بہت آرام سے بات کیا کرتے تھے. اور جیسے میں چونکہ اس وقت چھوٹی تھی تو انہوں نے مجھے اس طرح سے کہہ کر مخاطب کیا, کڑیے, وہ بڑے مطلب خوبصورت سا اور اپنائیت بھرا انداز تھا, کڑیے ادھر بہ جا کہ یہاں بیٹھ جاؤ. تو یہ بڑا مجھے اب بھی یاد ہے ان کا یہ انداز.
جی بالکل, بہت بڑا نام ہے یہ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ان کے بارے میں پڑھیے. ان کی انہوں نے جو اتنی بے شمار تحریریں کی ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے اور اس سے ہمیں بہت زیادہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے. تو یقیناً میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ ان کی تحریر کو پڑھیے, یقیناً آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا. اور ان کی ایک بات ہم ضرور کرتے چلیں گے, انہوں نے برداشت کے حوالے سے کہا ہے کہ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے, بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے. یہ ایک راز ہے جو اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز میں نہیں سکھایا جاتا. بات کی ہم نے اشفاق احمد کے حوالے سے ان کی 13ویں برسی اور یقیناً پوری قوم کہ آج بھی ان کو یاد رکھتی ہے ان کے کام کی وجہ سے اور ادب کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ ہمیشہ یاد کی جائیں گی. شامل کریں گے پروگرام میں کچھ کھیل کی دنیا کا حال اور آپ کو آگاہ کریں گے کہ پاکستان کی جونیئر ہاکی ٹیم 5 میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے آج عمان روانہ ہوگی. پاکستان کی جونیئر ہاکی ٹیم آج جمعرات کو کراچی سے عمان روانہ ہوگی. پاکستان ٹیم عمان میں 5 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل ہاکی سیریز کھیلے گی. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری شہباز احمد سینئر کے مطابق ٹیسٹ میچوں کی سیریز 9 سے 15 ستمبر تک شیڈیول ہے. بتاتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے صدر مملکت ممنون حسین، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا کو آئی سی سی ورلڈ 11 میچ دیکھنے کے لیے سٹیڈیم آنے کی دعوت دی ہے. جی سامعین، اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں گی لیکن خوش آمدید کہیں گے کالر کو. جانتے ہیں کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. علی کا طارق صاحبہ اور علی صاحبہ آپ کو بہت بہت سلام.
جی میرے ساتھ بشرا اقبال صاحبہ موجود ہیں. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ پروگرام کے حوالے سے اور اپنا نام بھی بتائیے گا. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی میں طارق بات کروں چکوال سے.
جی طارق صاحب آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں اور یقین کیجئے گا کہ آپ لوگوں کی کالز کا ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ پروگرام کے حوالے سے؟
جی پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے اور روزانہ ہم سنتے ہیں.
جی
آپ کو یوم دفاع مبارک ہو اور پورے پاکستانی قوم کو مبارک ہو.
جی بالکل، آپ کو بھی یوم دفاع مبارک ہو. یقیناً یہ وہ ایسا دن ہے جسے ہم ماضی سے یاد کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس قدر حوصلے والی قوم ہیں کہ ہم لوگ دشمن کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے. بہت شکریہ کہ آپ نے کال کی اور اپنے جذبات کا اظہار کیا. کرکٹ کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے سمیول ایسن کو پاکستان کا دورہ کرنے والی ٹیم آئی سی سی ورلڈ 11 کا میڈیا مینیجر مقرر کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق مختلف ممالک کے کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم آئی سی سی ورلڈ 11 کے کھلاڑی متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں آج اور کل جمع ہوں گے. جی کچھ قومی کرکٹ کے حوالے سے فٹ بال کے حوالے سے بات کرتے ہیں. قومی فٹ بال چیمپئن شپ آئندہ ماہ شروع ہو رہی ہے. پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے زیر اہتمام قومی فٹ بال چیمپئن شپ رواں سال 7 اکتوبر سے شروع ہوگی. تفصیلات کے مطابق ملک میں فٹ بال کھیلنے کے فروغ کے لیے فٹ بال چیمپئن شپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. سعودی عرب اور جنوبی کوریا نے فیفا ورلڈ کپ 2018 کے لیے کوالیفائی کر لیا. جی تو بشرا ہم لوگوں نے آج کھیل کی خبروں کو پروگرام میں شامل کیا اور آپ کے پاس سامعین کے لیے کیا خبر موجود ہے؟
جناب میں اپنے سامعین کے ساتھ جو بات کرنا چاہتی ہوں اس وقت شیئر وہ ہے عید کے حوالے سے کہ عید گزر گئی لیکن جو ہمارا سیاحتی مقام اور بڑا ہی لوگوں کا فیوریٹ سیاحتی مقام ہے مری، اس کے حوالے سے کہ اس عید پر 1.25 لاکھ سیاح جو ہیں انہوں نے مری کا رخ کیا اور تقریباً 20,000 گاڑیاں جو ہیں وہ مری پہنچی. اور یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے جناب کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوکل ٹوریزم بہتر ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ہمارے اس وقت اسلام آباد کی گورنمنٹ ہے جو کہ ہمارا سسٹم اس وقت اسلام آباد میں چل رہا ہے جس میں وزارت تعلیم جو ہے وہ کچھ نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کرا رہی ہے، اسی میں ایک جو نئی چیز انٹروڈیوس ہو رہی ہے وہ ایک اسلام آباد کے طلبا کو مفت یونیفارم اور بیگز اور لنچ دینے جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس کی سمری جو ہے وہ ارسال کر دی جائے گی. پہلی جماعت سے لے کر پانچویں جماعت تک کے طلبا کو دیگر سہولیات جو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لنچ اور یونیفارم جو ہے وہ بھی پرووائڈ کیا جائے گا.
آج ہم ایئر فورس ڈے منا رہے ہیں، ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ ایسے ہی ہمارے نوجوان ترقی کرتے رہے اور جو فضا کے اندر اپنا پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ اسی طرح لہرتا رہے. اشفاق احمد کی بات کی تو ان کی اشفاق احمد بابا صاحبہ صفحہ نمبر 630 سے ایپ کے متعلق انہوں نے لکھا ہے, جب تم کسی میں کوئی ایپ دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو اور اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو. یہ حقیقی تبلیغ ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا رکھیے گا خیال. میں تھی آپ کی میزبان انیکا طارق اور میرا ساتھ دے رہی تھی بشرا اقبال. آج پروگرام انجینئر کے انجام دے رہے تھے محمد حنیف بھٹی, پروگرام کوآرڈینیٹر تھے نعمان مسعود مرزا, جبکہ ریسرچر محمد طیب, اور انچارج تھے پروگرام کے حیدر عباس, جبکہ نگران اعلیٰ جاوید خان جدون. ہمیں دیجیے گا اجازت.